الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. کاروبار کے مسائل پر گزشتہ تقریر اس مقام تک پہنچی تھی کہ جب ایک شخص کوئی چیز خرید اور دوسرا شخص کسی چیز کو فروخت کر تو کیا اب اس خرید و فروخت کے بعد کیا اس خرید و فروخت کے بعد یہ معاملہ لازمی ہے اور دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہے دونوں میں سے کوئی بھی اس معاملے کو ختم نہیں کر سکتا یا اختیار نہیں. اب اس سے پہلے کہ مسائل اسی موضوع پر آگے بڑھیں ایک اور بنیادی مسئلہ ہے کاروبار ہی کے سلسلے کا جسے بتا دینا ضروری ہے اس لیے کہ اب جو آنے والی گفتگو ہے اس میں بار بار یہ مسئلہ دہرایا جائے گا اور شاید سمجھنے میں کچھ پریشانی ہو جائے اگر یہ بنیادی بات ذہنوں میں موجود نہ ہو. وہ بنیادی مسئلہ کاروبار کے سلسلے میں یہ ہے کہ جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو یا تو کلی طور پر بیچی جاتی ہے یا شخصی طور پر. اب لب بڑا مشکل نظر آتا ہے اس لیے لب کی مشکل کو دیکھتے ہوئے یہ خیال نہ کیا جائے کہ مسئلہ بھی کوئی بہت پیچیدہ مسئلہ ہو. کلی خرید و فروخت یہ ہوتی ہے کہ خریدنے والا کہے کہ مجھے ایک چیز چاہیے اور بیچنے والا کہے کہ میں تمہارے ہاتھ اس چیز کو فروخت کر دوں گا. کوئی خاص چیز ذہن میں نہ ہو. فرض کیجیے کہ مجھے ایک لباس چاہیے, فرض کیجیے کہ مجھے ایک مکان خریدنا ہے, مجھے ایک گاڑی خریدنا ہے اور جو دکاندار ہے گاڑیوں کی دکان ہے یا وہ مکانات کا کاروبار کرتا ہے آپ نے اس سے کہا کہ مجھے ایک مکان چاہیے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ایک مکان دے دوں گا. اس کے بعد جتنے مکانات اس کی نگرانی میں تھے جتنے مکانات اس کی نگاہ میں تھے اس میں سے اس نے کوئی ایک مکان آپ کے ہاتھ پر اوپر جس کا نام ہے کلی کہ آپ نے کسی خاص مکان کا تذکرہ نہیں کیا, آپ نے کسی خاص گاڑی کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ آپ نے کہا کہ مجھے ایک گاڑی چاہیے ایک مکان چاہیے. اس مکان کی صفتیں آپ نے بتائیں کہ فرض کیجیے کہ کھارگھر کے علاقے میں ہو, نکلی منزل کے اندر ہو, اس طرف ہو, اتنے کمرے ہوں, اس قسم کا سہن ہو, اس قسم کی کوئی بات آپ نے بتائی لیکن کسی خاص مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہیں کہا تھا کہ یہ مکان مجھے خریدنا بلکہ خصوصیات والا مکان مجھے چاہیے. گاڑی کی آپ نے خصوصیات بتائی فرض کیجیے کہ نئی گاڑی ہو, اس ماڈل کی ہو, ایک لیٹر میں اتنا چلتی ہو, جتنی بھی آپ خصوصیات ایک گاڑی کی ہے وہ آپ نے بتا دی لیکن کسی خاص گاڑی کا تذکرہ نہیں تھی. اب اس صورت میں جو خرید و فروخت ہوگی اس کا نام ہے تو یہ خرید و فروخت. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسی چیز آپ کو چاہیے تھی ویسی نہ مل سکی آپ اس کو پلٹا دیں یا دکاندار کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز پلٹا دو میں اس کے بدلے دوسری چیز دے دوں. اور ایک ہوتی ہے شخصی خرید و فروخت, وہ یہ ہے کہ خاص مکان آپ کے ذریعے اور آپ نے کہا کہ مجھے یہ مکان خریدنا ہے اس میں وہ مکان آپ کے ہاتھ دے دوں. ایک خاص گاڑی آپ کے ذہن میں ہے, آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے, آپ دونوں کے درمیان بات کہہ پائیں ایک خاص گاڑی اور اس کے بعد بعد میں آپ نے اس میں کوئی خرابی پائی اور آپ اسے واپس کرنا چاہیں. اور ایک یہ ہے کہ نہیں کوئی ایک گاڑی آپ کو چاہیے جس میں آپ کی بتائی ہوئی خوبیاں موجود اور خریدنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ نہیں اس کے اندر کوئی خرابی نکل آئی ہے. اب یہ دو مسئلے الگ الگ ہو جائیں گے, ایک کا نام ہے شخصی ایک کا نام ہے کلی. شخصی کا مطلب ایک مرتبہ پھر ہم بتا دیں کہ کوئی خاص چیز جو آپ کے سامنے یا آپ کے علم میں لائی گئی یا خاص مکان ہے اس کا یہ نمبر ہے اس میں یہ خوبی ہے یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, اس کے اندر اگر کوئی خرابی نکلی تو جیسا کہ مسئلہ آگے چل کر آئے گا کہ کوئی خرابی نکلی تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اس کو واپس کر دیں اور کہیں میرے پیسے واپس دیں. لیکن اگر آپ اس کو واپس کر دیں اور اپنے پیسے مانگ سکتے ہیں, اور اگر وہ کہے کہ اس میں کوئی خرابی نکل گئی میں ایسا ہی دوسرا مکان برابر والا دلوا دیتا ہوں, تو آپ کو حق حاصل ہے کہ چاہے آپ اس بات کو قبول کریں یا قبول نہ کریں, شریعت نے یہ حق آپ کو دیا. یہ کب ہے؟ جب کہ آپ نے خاص مکان, ایک خاص گاڑی, ایک خاص چیز خریدنے کا ارادہ کیا, اور وہ چیز خریدنے کے بعد آپ کو اس میں کسی کمی کا, کسی خرابی کا, کسی نقصان کا پتہ چل. تو اس صورت میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ چیز واپس کر کے پیسے لے سکتے. یہ ہے شخصی خرید و فروخت. اور ایک ہوتی ہے کلی خرید و فروخت, کہ آپ نے کسی خاص مکان کا نام نہیں لیا تھا, چار پانچ خصوصیتیں بتائیں, اس نے اسی خصوصیتوں کے رکھنے والے ایک مکان کو آپ کے ہاتھ فروخت کی, آپ کو پتا چلا کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے, آپ نے کہا کہ اس مکان کے اندر میری بتائی ہوئی خصوصیات موجود نہیں, تو اب آپ کو یہ حق تو ہے کہ واپس کر دیں, لیکن یہ حق نہیں ہے کہ اپنی قیمت دے, بلکہ اس کو واپس کر دیں وہ اس کے بدلے میں دوسرا مکان آپ کو دے دے جس میں آپ کی بتائی ہوئی خصوصیات موجود ہیں, تو آپ کو لینا پڑے گا. اور اگر آپ نے کوئی خاص مکان بتایا تھا, اس کے اندر بیچنے والے نے کہا کہ آپ کی بتائی ہوئی خصوصیات موجود, اور خریدنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ نہیں میرے ساتھ دھوکا ہوا, تو اب اس صورت میں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسا ہی کوئی دوسرا مکان لے لیں, بلکہ قیمت واپس لے سکتے. شاید مطلب الگ گیا. بہرحال ایک کلی چیز ہوتی ہے, ایک شخصی چیز. شخصی کا مطلب یہ کہ خاص چیز آپ کو خریدنا ہے, خاص گاڑی ہے, خاص مکان ہے, خاص لباس ہے, کوئی بھی خاص چیز لینا ہے, اس کے اندر خرابی نکل گئی, آپ اس کو واپس کریں, اور اگر اس کے بدلے میں دکاندار دوسری چیز لے رہا ہے تو آپ کی مرضی ہے, اس کی بات مانی یا نہ مانی. اور اگر آپ نے کسی خاص چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ ایک مکان چاہیے جس میں یہ خصوصیات ہونا چاہیے, اس میں خرابی نکل گئی, تو اب اگر دکاندار اس کو لے کر دوسری چیز آپ کو دینا چاہے تو آپ کے لیے دوسری چیز دے لینا ضروری ہے. یہ ایک عام جرمن کا مسئلہ, اور اب یہ مختلف مسائل کے اندر اپلائی ہوتا چلا جائے گا اور جگہ جگہ اس کی ضرورت پڑے گی. گزشتہ تقریر ختم ہوئی تھی اس مقام پر, 11 مقامات پر شریعت نے ایک خریدنے والے کو یا بیچنے والے کو یا دونوں کو یہ اختیار دیا کہ خرید و فروخت ہونے کے بعد بھی اس معاملے کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور اس قسم کے حق کا نام خیال ہے. اردو میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ اختیار موجود ہے. اختیار کے بدلے اگر آپ خیال پڑھیں تو عربی لفظ بن جائے گا, ہم اس کو اردو لفظ کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں کہ اختیار. پہلے اختیار کا نام ہے مجلس کا اختیار. مجلس عربی زبان میں کہتے ہیں ایسا مقام کہ جہاں پر کچھ لوگ جمع ہو, تو ہر وہ جگہ کہ جہاں پر خریدنے والا اور بیچنے والا جمع ہو, ایک مقام پر آ گئے اور انہوں نے ایک چیز خریدی اور بیچی. اب جب تک کہ وہ لوگ اس جگہ سے اٹھ کر ایک دوسرے سے جدا نہ, خرید و فروخت ہو جانے کے بعد جب تک کہ جدا نہ ہو, اس وقت تک دونوں کو یہ اختیار ہے کہ معاملہ ہو جانے کے بعد بھی اس معاملے کو ختم کر سکتے ہیں. بیچنے والا جب چاہے یہ کہہ سکتا ہے کہ میری چیز واپس کر دو, اپنے پیسے واپس لے. خریدنے والا جب چاہے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پیسے واپس کر دو, مجھے یہ چیز نہیں خریدنا, دوسری چیز خریدنا. تو دونوں کو یہ اختیار ہے جب تک کہ اس جگہ سے علیحدہ علیحدہ نہ ہو. اور اگر اس جگہ سے کھڑے اور چلے اور 10,000 میل کا فاصلہ طے کر لیا لیکن ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوئے, تو یہ اختیار دونوں کا باقی رہے. البتہ یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے دو تین صورتوں میں. ایک تو یہ کہ خرید اور فروخت کے وقت دونوں یہ معاہدہ کر لیں کہ ہم اس اختیار کو استعمال نہیں کریں, یا خرید و فروخت ہونے کے بعد ہو گئی 15-20 منٹ کے بعد دونوں نے دوسرے سے کہا کہ چلو اس اختیار کو ختم کر دو, تب بھی یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ علیحدہ ہو جائیں ایک دوسرے سے, ایک یہاں رہے دوسرا چلا جائے, یا دونوں چلے جائیں, تب بھی یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے. یہ گزشتہ مسئلے کا اعادہ. دوسری چیز تھی حیوان کا اختیار. حیوان کے اختیار کا مطلب یہ ہے کہ جانور جب کوئی شخص بیچ دے, اس میں ایک مسئلہ رہ گیا تھا اس لیے اس مسئلے کو ہم دوبارہ بیان کر رہے ہیں, کہ جانور جب کوئی شخص بیچ دے تو جس نے خریدا ہے اس کے پاس یہ اختیار رہتا ہے, صرف خریدنے والے کے پاس, بیچنے والے کو اختیار حاصل نہیں. خریدنے والے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ 3 دن کے اندر اندر اپنی قیمت واپس لے کر جانور کو واپس کر سکتا, چاہے جانور میں کوئی خرابی نکلے یا خرابی نہ نکلے, چاہے جانور اس کی بتائی ہوئی صفات پر پورا اترتا ہو یا پورا نہ اترتا, چاہے کوئی وجہ ہو یا وجہ نہ ہو, بہرحال خریدنے کے بعد 3 دن تک اسے رکھ کر واپس کرنے کا اختیار موجود. پہلا اختیار دونوں کا, بیچنے والے کو بھی اختیار تھا کہ جب چاہے اپنی چیز واپس کر کے قیمت واپس دے دے, خریدنے والے کو بھی یہ اختیار تھا کہ جب چاہے اپنی قیمت واپس لے کر جس کو واپس کر دے. دوسرا اختیار صرف اس کو ہے کہ جس نے جانور خریدا, اس کو یہ اختیار ہے کہ 3 دن تک وہ کسی وجہ کے بغیر بھی یہ جانور فروخت کر سکتا, واپس کر سکتا. اور اگر ان 3 دنوں میں جانور مر گیا, اس کی آنکھ ٹوٹ گئی, سینگ ٹوٹ گیا, کان کٹ گیا, لنگڑا ہو گیا, کوئی نقصان پہنچ گیا, اور جو خرید کر لایا اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی, اس کی کوئی غلطی نہیں, اور اتفاقی طور پر ایک حادثہ پیش آ گیا, تو اب اس صورت میں اس جانور کو پہنچنے والا تمام نقصان اس کے ذمے نہیں جائے گا کہ جس کے پاس یہ جانور, بلکہ 3 دن تک جتنا نقصان پہنچے گا, جانور ہمارے گھر میں آ گیا ہے لیکن نقصان کا ذمہ دار وہ مالک رہے, بشرط یہ کہ خریدنے والے نے کوئی کوتاہی نہ کی. مثلاً جانور کو لے کر چلا وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس نے جانور کو گاڑی میں رکھا, باندھا نہیں اور گاڑی لے کر چلا, جانور نے سلام لگائی, نیچے گر گیا, حادثہ ہو گیا, کال وغیرہ ٹوٹ. ابھی 2 گھنٹے ہوئے جانور کو خریدے ہوئے گھر کی طرف آ رہا تھا, اب یہاں پر کیونکہ کوتاہی اس کی تو جانور کو باندھ کر رکھنا چاہیے تھا, اس نے بغیر باندھے ہوئے گاڑی میں بٹھا دیا. تو اب اس صورت کے اندر جانور کو نقصان پہنچا تو خریدنے والے کو اس کی ذمہ داری برداشت کرنا پڑے گی. لیکن اس نے جانور کو باندھ کر رکھا, سنان سے لے کر جا رہا تھا, کسی ٹرک نے پیچھے سے آ کر ٹکر مار دی, پک اپ کو نقصان پہنچ گیا, جانور کو نقصان پہنچ گیا, جانور مر گیا یا ٹانگ ٹوٹ گئی. تو اب بیچنے والے کا بھی کوئی قصور نہیں, جانور اس کے پاس نہیں, خریدنے والے کا بھی کوئی قصور نہیں. تو 3 دن تک اس صورت میں تمام ذمہ داری اسی کے سر پر جائے گی کہ جس کا جانور, اب یہ جانور اس کو واپس لینا پڑے گا, اور وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس یہ کہے کہ تم لے کر گئے تھے تم اس کو گفت نہیں, 3 دن تک تمام ذمہ داری اس کے سر پر آئے. تو یہ تو پہلا مسئلہ بنا اپنی جگہ پر کہ خریدنے والے کو یہ اختیار حاصل. اب یہ دوسرا مسئلہ جو رہ گیا تھا اور اس لیے رہ گیا تھا کہ ہمارے شہر کراچی میں یا کم از کم کس حلقے کے اندر یہ پیش نہیں آتا, لیکن پھر بھی بتا دیا گیا, وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خریدنے والا جانور خریدتا اور بیچنے والے کو بھی قیمت میں جانور ملتا. مثلا 10 بکریاں بیچی اور 1 گائے خریدی, گائے والے نے گائے فروخت کی, بکری والے نے 10 بکریاں بیچی, یا 4 بکریاں یا 3 بکریاں. اب اس صورت میں دونوں کو یہ اختیار حاصل ہو گیا, خریدنے والے کو بھی اختیار حاصل ہو گیا کہ 3 دن تک یہ بکریوں ان بکریوں کے ہر نقصان کی ذمہ داری اس کے سر پر جائے گی جو اس کا مالک, اور جس نے قیمت میں گائے وصول کی ہے اس کو اس گائے کے سلسلے میں 3 دن تک اختیار کہ جو نقصان پہنچے گا اس کی ذمہ داری وہ برداشت کرے گا کہ جو اس جانور کا مالک. یہ 2 مسئلے تھے جو گزشتہ تقریر میں آ چکے تھے, لیکن اس جانور کا ایک مسئلہ رہ گیا. اب آج سے جو آج کا نیا مسئلہ ہے, تیسری چیز کہتے ہیں کہ اختیار تاخیر, عربی کا لفظ ہے اختیار تاخیر, اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اختیار تاخیر. یہ اختیار تاخیر کیا ہے؟ اختیار تاخیر یہ ہے کہ آپ نے ایک آدمی سے یہ چیز خریدی, خریدنے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ چیز میری, بہت پہ جاتا ہے دکانداروں کو خاص طور پر مسئلہ, آپ نے کہا کہ یہ چیز میری ہے لیکن پیسے بلایا, پیسے نہیں تھے, جائیے آپ نے کہا کہ میں گزر رہا تھا, میں نے یوں ہی خرید لیا, اس چیز کو رکھنا میں آ کر لوں گا, خرید لی آپ نے چیز, کہا کہ ٹھیک ہے یہ چیز میں نے خرید لی لیکن پیسے میں آ کر دے دوں گا. تو آپ کے دکاندار کتنے دن تک انتظار کرے اس شخص کا کہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ چیز میں نے خرید لی, پوری پکی بات کر لی کہ میں نے خرید لی ہے اور چلا گیا, اب اس کے بعد وہ واپس نہیں آ رہا, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, 6 گھنٹے, 8 گھنٹے, 10 گھنٹے, 1 دن, 2 دن, 1 مہینہ, 2 مہینے, اتنی دیر وہ انتظار کرے. شریعت کے اندر اس کا ایک مسئلہ ہے, ایک خاص مدت بتائی گئی, اس مدت تک دکاندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ انتظار کرے, اگر وہ چیز بیچ چکا اس کی یہ تو مرضی ہے, تو یا تو وہ شروع سے کہہ دے کہ پیسے ہیں تو خریدو ورنہ میں نہیں بیچتا, اور اگر اس نے کہا کہ چیز یہ چیز میں نے تمہارے ہاتھ بھیج دی, پیسے آ کر دے جانا اور چیز لے جانا, تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 دن تک انتظار کرے, دکاندار کے لیے واجب ہے 3 دن تک انتظار کرے اگر اس نے وہ چیز بیچ دی, اور 3 دن تک انتظار کیے بغیر اس چیز کو فروخت نہیں کر سکتا, چاہے اس چیز کی قیمت بڑھ جائے, چاہے اس چیز کی ویلیو بڑھ جائے, چاہے دوسرے گاہے آ رہے ہیں, چاہے اسے یہ خطرہ ہو کہ اگر ایسا نہ ہو یہ خریدنے والا آ رہا ہے یہ بھی چلا جائے گا, وہ بھی پلٹ کر نہیں آئے گا, نہیں, اگر اس نے وہ چیز فروخت کر دی ہے تو ہر صورت میں 3 دن تک اسے انتظار کرنا ہے کہ وہ آنے والا آئے اور آنے کے بعد قیمت ادا کر کے اپنی چیز لے, جس کا نام ہے اختیار تاخیر. ہاں وہ بھی نظر آ رہا تھا, اختیار تاخیر. اب 3 دن تک وہ نہیں آئے, 4th دن پلٹ کر آتا ہے, تو جہاں 3 دن ختم ہوئے, 3 دن کی مدت پوری ہو گئی, تو اب دکاندار کو اختیار ہے کہ اس چیز کو وہ بھیج سکتا ہے, اور اگر وہ پلٹ کر آتا ہے گاہے, مجبوری بھی بیان کرتا ہے, عذر بھی بیان کرتا ہے, کچھ بھی کہتا ہے, لیکن اب اس دکاندار کو حق ہے کہ یہ چیز کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دے, اور یہاں تک حق ہے کہ ٹھیک ہے وہ چیز ابھی تک اس کے پاس پڑی بھی, کسی نے خریدی بھی نہیں, لیکن تین دن گزرے. اب تین دن گزرنے کے بعد اگر خریدنے والا پیسے لے کر بھی آ رہا, تبھی دکاندار کا اختیار ہے کہ چاہے اس کے ہاتھ بھیج دے یا نہ بھیج. اگر بھیج چکا ہے کسی دوسرے کے ہاتھ تو مسئلہ ختم ہو گیا, لیکن اگر چیز اس کی دکان میں پڑی تب بھی گاہک کو یہ حق نہیں ہے کہنے کا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں خریدوں گا, تم کیوں نہیں بیچ رہے. اس دکاندار کے پاس موجود ہیں تب بھی تین دن کے بعد شرعاً اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے, چاہے فروخت کرے یا فروخت نہ کرے. تو تین دن تک انتظار کرنا ہے دکاندار کو گاہک کا, اگر اس سے یہ بات طے پا گئی خریدو فروخت اور دکاندار ایگری کر گیا. تو اب دکاندار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تین دن تک کیوں انتظار کروں, میرا نقصان ہو رہا. یہ سے بات سوچنا چاہیے تھی کچھ وقت, جب اسے پتا چل گیا تھا کہ گاہک کے پاس پیسے نہیں, یا تو اسی وقت کہہ دیتا, اور جب اس نے اس وقت رضامندی ظاہر کی تو تین دن تک انتظار کرنا, اور تین دن کے بعد اب دکاندار اس معاملے کو ختم کر سکتا. تو یہ ہو گیا اختیار تاخیر, یعنی تین دن سے زیادہ اگر قیمت دینے والا اختیار قیمت دینے والا لیٹ کرے, دیر کرے, تاخیر کرے, تو آپ دکاندار باوجود یہ کہ چیز موجود ہے اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے, چیز فروخت نہیں کر سکتا. اور یہ اس کا الٹا مسئلہ, بہن ہی اس کا الٹا مسئلہ کہ آپ نے چیز خریدنا تھی, آپ کو دکاندار کے پاس تھی یا نہیں تھی, کوئی بھی مسئلہ, اس نے آپ نے اس کو پیسے دے دیے کہ 100 روپے رکھو, میں آ کر یہ تین دن کے بعد یہ چیز مجھے پہنچا دینا, یا یہ کہ چیز مجھے پہنچا دینا. آپ نے کہا کہ میں چیز خریدتا ہوں, یہ اس کے پیسے لے لو 100 روپے 150 روپے اور یہ چیز مجھے دے دینا. اب اگر وہ تین دن کے اندر اندر چیز آپ تک نہ پہنچائے جو آپ نے خریدی, پہلا مسئلہ تھا دکاندار کو حق ہے کہ تین دن تک پیسے نہیں آئے تو تین دن کے بعد وہ اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے, چیز کسی اور کے ہاتھ بھی بھیج سکتا ہے, اپنی دکان پہ بھی رکھ سکتا ہے, لیکن خریدنے والا اس پہ نہیں مانگ سکتا, اگر مانگے تو نئے سرے سے اسے دوبارہ معاہدہ کرنا پڑے. اور بالکل یہی مسئلہ خریدنے والے کا بھی, اگر وہ قیمت دے دیں کہ 100 روپے لے لو اور یہ چیز مجھے دے دو, دکاندار نے یا بیچنے والے نے نہیں پہنچا, ایک دن گزرا, دو دن گزرا, تین دن گزرا, تین دن کے اندر اندر وہ آتا تو خریدنے والے کو چیز خریدنا ہی پڑے, لیکن اگر تین دن کے بعد وہ چیز لے کر پہنچا تو اب خریدنے والے کی مرضی, چاہے وہ چیز خریدے یا یہ کہہ دے کہ میرے پیسے واپس کر دو, مجھے یہ چیز نہیں چاہیے, یا پیسے بھی نہیں دیے بلکہ کہا تھا کسی فروخت کرنے والے سے کہ یہ چیز مجھے چاہیے ہے پہنچا دینا, بات طے ہو گئی. اب وہ خریدنے والا وہ دکاندار کہیں سے وہ چیز مہیا کر کے لاتا ہے اور آپ کو دیتا ہے, اگر تین دن کے اندر اندر دے دے تو آپ شرعاً پابند ہیں اس بات کے کہ اس چیز کو اس سے لے کر قیمت اس کے حوالے کر دی, اور اگر تین دن گزرنے کے بعد وہ چیز لے کے آ رہا تو ٹھیک ہے, آپ نے اس سے وعدہ کیا, وہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ کی چیز تلاش کرنے میں مجھے ادھر جانا پڑا, ادھر جانا پڑا, اتنا خرچہ ہوا, اس میں دیر ہوگی, لیکن پھر بھی آپ کو حق ہے کہ تین دن سے زیادہ گزرے تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے, تم نے تاخیر کی ہے, اس سے تم ہی اس نقصان کو برداشت کرو. اب اس کے دو تین پوری مسئلے آ رہے ہیں تو بات ذرا بالکل واضح ہو جائے. یہ تین دن کی مدت ہے عام چیزوں کے بارے میں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں صرف ایک دن کی مدت ہے, اور ایک دن کی بھی نہیں بلکہ صرف رات تک کی مدت ہے. ایسی چیزیں کہ جو تین دن تک رہنے سے خراب ہو جائیں, سبزیاں ہیں یا گوشت وغیرہ سب چیزیں ہیں, فلٹر نہیں ہے, ریفریجریٹر نہیں ہے, عام حالت میں گوشت رکھا یا سبزیاں رکھی, ایک شخص آیا 11 بجے دکاندار کے پاس, دیکھ کر دیا کہ سبزی موجود ہے, اب وہ کہتا ہے کہ میں اس کو خریدتا ہوں, دکاندار کہتا ہے کہ میں بیچتا ہوں, خریدنے والا کہتا ہے کہ میں پیسے لے کر آؤں گا اور تمہیں دے جاؤں گا. اگر یہ ایسی چیز ہوتی جو خراب نہیں ہوتی, مثلاً فرض کیجیے کہ پیاز وغیرہ, تو اب تین دن تک دکاندار کو انتظار کرنا ہے, اور جتنا اس نے مال خریدا ہے یہ مال تین دن تک کسی اور کے ہاتھ فروخت نہیں کر سکتا. لیکن سبزیاں ہیں یا کچھ کچے میوے ہیں کہ جو ایک دن میں بھی خراب ہو جاتے, تو اس کے لیے اسے رات تک انتظار کرنا ہے. رات داخل ہو گئی, 5-6, 6:30 بج گئے, اب اس کی شرم ذمہ داری ختم ہو گئی, اور یہ والی چیز کسی اور کے ہاتھ بھیج سکتا ہے, چاہے 7 بجے وہ قیمت ادا کرنے والا ہافتہ کافتہ بھاگتا ہوا پہنچ گیا اور کہے کہ بڑی دور سے تمہارے پیسے لے کر آ رہا ہوں, لیکن رات آ گئی اور یہ معاملہ ختم ہو گیا, اب دکاندار کی مرضی ہے چاہے بھیجے یا نہ بھیجے, لیکن رات کے آنے تک دکاندار کو انتظار کرنا ہی پڑے گا, اور ہر صورت میں اس کے لیے واجب ہے انتظار کر. اب یہ اس کی اپنی ذمہ داری تھی شریعت میں شروع سے, تو ٹھیک ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ اب رات آ جائے گی تو یہ چیز میرے لیے بیکار ہے, اگلے دن تک مجھے انتظار کرنا پڑے گا, رات کو کون سبزی خریدے گا, یہ اس کی مرضی ہے, اس نے شروع ہی کے اندر ایسا معاہدہ کیوں کیا. اگر وہ یہ کہے کہ میں سمجھا تھا کہ 2-3 گھنٹے میں یہ چیز لے آئے گا, تو اس کے سمجھنے کی شریعت میں ذمہ داری نہیں آتی ہے بلکہ اس کے لیے واجب ہے کہ رات کے داخل ہونے تک یہ چیز فروخت نہ کرے. اگر رات کو خرید رہا پیسے نہیں دیے اس نے تو اگلی رات تک جب دوسری رات جس وقت دوسری رات داخل نہیں ہو جاتی ہاں اب وہی پوری تفصیل اس کے اب یہ جو مسئلے آ رہے ہیں تو یہ ہے بالکل عام حالت کا مسئلہ کہ عام حالت کے اندر جو چیز خراب ہو جاتی ہے ایک دن میں اس میں انتظار کرنا ہے رات کے داخل ہو جانے کا اور جو چیز خراب نہیں ہوتی اسے انتظار کرنا ہے تین دن اور یہ اختیار دونوں کو حاصل ہے. اگر خریدنے والے نے کہا کہ یہ چیز مجھ کو پہنچا دینا اور تین دن تک نہیں پہنچائی گئی تو اب اس کو اختیار ہے کہ تاخیر کی وجہ سے معاملہ ختم کرے. اگر بیچنے والے نے کہا کہ تین دن کے اندر پیسے دے دینا اس نے بیچنے والے نے کہا کہ پیسے دے دینا اور تین دن تک پیسے نہ دیے گئے تو اب اس کو اختیار حاصل ہے یہ معاملہ ختم کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر شرط لگا دی ہے مثلا خریدنے والا ایک چیز خریدتا ہے بیچنے والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم خرید رہے ہو لیکن دکان بند ہونے سے پہلے پہلے آ جانا اس کے بعد آئے تو پھر میری ذمہ داری نہیں یا چار گھنٹے کے اندر اندر آ جانا یا دو گھنٹے کے اندر اندر آ جانا. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ نہ خریدنے والے نے کچھ کہا نہ بیچنے والے نے کچھ کہا بلکہ بیچنے والے نے کہا کہ یہ چیز میں بیچتا ہوں خریدنے والے نے کہا میں پیسے لے کر آتا ہوں. جب اس نے یہ کہا میں پیسے لے کر آتا ہوں تو تین دن تک اب یہ دکاندار جو ہے اس کا پابند ہو گیا باؤنڈ ہو گیا فروخت نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو شریعت کا اختیار ہے یہ اختیار ایسا کہ دونوں اپنی رضامندی سے اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں. اب اگر فرض کیجیے کہ دکاندار کہتا ہے کہ میں چیز بیچتا ہوں خریدار کہتا ہے کہ میں پانچ دن کے بعد پیسے لے کر آؤں قرضہ نہیں چیز اس گھر پر لے کر نہیں آیا چیز دکان میں رکھی کہا کہ یہ چیز رکھی رہے میں پانچ دن بعد پیسے لے کر آؤں تو شریعت نے تین دن بتائے تھے لیکن اب یہ ایسا اختیار ہے کہ جو دونوں کی رضامندی سے کم زیادہ ہو سکتا ہے. اگر دونوں بالکل کوئی تذکرہ نہ کریں تو تین دن اور اگر تذکرہ کر لیں اور بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں گھٹانا چاہیں تو گھٹا سکتے ہیں ختم کرنا چاہیں تو بالکل ختم کر سکتے ہیں. مثلا بیچنے والا کہے کہ میں پانچ دن کے بعد پیسے دوں گا جب میری تنخواہ ملے گی اور اس وقت خریدوں گا دکاندار راضی ہو جائے تب اس کو پانچ دن انتظار کرنا ہے اور تین دن کی شریعت کا مسئلہ اب اس کی مدد نہیں کر سکتا. یا ایک چیز آپ خریدنے والے بیچنے والا کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز بڑی مشکل سے ہاتھ آئے گی ایک ہفتے کے بعد میں آپ کو پہنچاؤں گا اور آپ راضی ہو جاتے ہیں تو اگر ایک ہفتے کے اندر اندر وہ کسی وقت بھی آتا تو آپ کے لیے وہ چیز خریدنا ضروری ہے واجب ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ضرورت نہیں رہی میں نے کسی اور سے خرید لیا. یا اس کا الٹا مسئلہ کہ کم کر دیں مدت کہ دکاندار کہے کہ ٹھیک ہے یہ چیز میں تمہارے لیے رکھتا ہوں لیکن دو بجے تک اگر آ گئے تو ٹھیک ہے نہیں آئے تو میں کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دوں گا. سبزی والے نے کہا کہ میں ایک گھنٹہ انتظار کروں گا اگر خرید لیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں بھیج دوں گا. تو اس صورت کے اندر یہ مدت کم ہو کر کتنی رہ جائے گی جس کا تذکرہ دونوں نے کیا. تو پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ جب کوئی مدت نہ بتائی جائے تو تین دن تک انتظار کرنا واجب ہے دونوں کے لیے خریدنے والے کے لیے بھی اگر وہ وعدہ کر چکا ہے بیچنے والے کے لیے بھی اگر وہ وعدہ کر چکا ہے. لیکن اگر شرط لگا دی جائے کہ ہم اس سے اس مدت کم یا زیادہ کریں گے تو شرط کی پابندی کرنا دونوں کے لیے واجب ہے. اب اس کا ایک تیسرا مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ فرض کیجیے کہ خریدنے والے نے ایک چیز خریدی یہ کہا کہ یہ چیز میری ہے اور میں تمہیں اس کے بدلے میں 10 روپے دے جاتا ہوں یہ چیز کسی اور کے ہاتھ فروخت نہ کر. اب اگر وہ 10 روپے دے دیا یعنی قیمت کا ایک معمولی سا حصہ بھی دے دیا تو اب بیچنے والا دکاندار جو ہے پابند ہے کہ اس کا انتظار کرے جب تک کہ یہ پوری قیمت دے کر نہیں آتا یا شرط لگا دے کہ 10 روپے تو تم دے رہے لیکن میں 2 دن تک انتظار کروں گا اور اگر ایسی شرط نہ لگائے تو جب اس کو رقم کا ایک حصہ مل گیا تو اب اس کے لیے انتظار کرنا اس وقت تک ضروری جب تک کہ وہ آنے والا آ کر پوری قیمت ادا نہ کرے. اور یہی الٹا مسئلہ کہ آپ نے دکاندار سے کہا تھا کہ مجھے فرض کیجیے کہ 2-4-5 جوڑے چاہیے کپڑے کے وہ ایک جوڑا بھی آپ کو دے گیا تو اب آپ کے لیے اس کا انتظار کرنا ضروری اور باقی 4 چیزیں جب لے کر آئے گا چاہے 8 دن گزرے 10 دن گزرے 1 مہینہ گزرے 6 مہینے گزرے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو خریدیں. لیکن یہ کہ ایسے معاملے میں سب سے بہتر یہ ہے کہ اس میں بھی شرط لگا دی جائے مثلا دکاندار بیانہ لیتے وقت شرط لگا دے کہ دے تو رہے لیکن میں ایک ہفتے سے زیادہ تمہارا انتظار نہیں کر سکتا. اب اس کا آخری مسئلہ کہ یہ جو اختیار حاصل ہے یہ اختیار دکاندار اور گاہک دونوں کو حاصل ہے اور یہ اختیار واجب نہیں یعنی اگر دونوں چاہیں تو اس کو ختم کر سکتے ہیں بالکل. مثلا گاہک کہے کہ جو اختیار ہے شریعت نے 3 دن تک میں اختیار دیا ہے کہ 3 دن بعد ختم کر دیں اس اختیار کو استعمال نہ کریں اور دکاندار مان تو اب دکاندار اس اختیار کو استعمال نہیں کر سکتا چاہے گاہک 6 سال کے بعد ہی پلٹ کر آئے تب بھی وہ چیز اس کو واپس کرنا پڑے. تو یہ وہ اختیار ہے کہ جو دونوں کی رضا مندی سے ختم ہو سکتا ہے. اس کے بعد آئیے چوتھی چیز، چوتھا اختیار، اس کا نام ہے اختیار وصف. وصف کہہ لیجیے یا صفت کہہ لیجیے، وصف اور صفت اس کا مطلب یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ بیچنے والا ایک چیز آپ کے ہاتھ بیچتا، آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھا، اس نے تعریف کی اور بتایا کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے. آپ نے اس چیز کو خرید لیا، اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے مانتے ہوئے، بعد میں آپ کو پتا چلا تو اس نے آپ کو دھوکہ دیا. مثلاً اس نے آپ نے کہا کہ مکان بیچ رہا ہوں، اس میں تین کمرے ہیں، بڑے بڑے کمرے ہیں، ہوادار کمرے ہیں، پانی کا انتظام ہے، بجلی کا انتظام ہے. آپ نے اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے یا بھروسہ کرتے ہوئے خرید، مکان خریدنے کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ جو اس نے صفتیں اور خصوصیتیں اس مکان کی بتائیں ان میں سے کوئی صفت اس میں موجود نہیں، یا موجود ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی اس نے بتائیں. تو اب آپ چیز خرید چکے، بیچنے والا بیچ چکا، لیکن اگر بیچنے والے نے آپ کو کچھ خوبیاں بتائیں اور خوبیاں بتانے کے بعد جب آپ نے خریدا تو بتائی ہوئی چیز میں یہ خوبیاں نہیں ملی، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس چیز کو واپس کر سکتے ہیں اور اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں. چاہے اسی چیز کو آپ رکھیں اپنے پاس، چاہے واپس کر دیں، یہ اختیار آپ کو حاصل ہے. اسے کہتے ہیں اختیار وقت یا اختیار صفت. یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز دیکھی لیکن سرسری طور پر دیکھیے، ایک مکان پر چیز آپ نے خریدا، گاڑی آپ نے خریدی، کوئی ایسی چیز خریدی کہ ایک نگاہ میں یا دو نگاہ میں انسان مکمل طور پر اس کی حالت نہیں پہچان سکتا. آپ نے خرید لیا اور سرسری طور پر اس کو دیکھا، مکان اچھا نظر آیا، خوبصورت نظر آیا، کمرے پسند کے مطابق تھے، لوکیشن اس کی بالکل مناسب تھی، جیسا آپ چاہتے تھے ویسا آپ کو ملا. خریدنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ نہیں، اس کے اندر بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں کہ جس کا تذکرہ بیچنے والے نے جان بوجھ کر نہیں کیا. تو اگر ایسی چیز ہے کہ ایک یا دو نگاہ میں کوئی شخص اس کا جائزہ مکمل لے ہی نہیں سکتا، تو اب اس صورت میں یہ بیچنے والے کی ذمہ داری تھی کہ اس کی خرابیاں آپ کو بتا دیتا، لیکن اس نے نہیں بتائی، آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا تھا، تب بھی ایسی خرابی کہ جو پہلی یا دوسری نگاہ میں انسان جن تک نہ پہنچ سکے، وہ خرابیاں اگر مکان میں نکل آئیں تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں اور اپنے پیسے لے سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا، یہ اختیار کس کو حاصل ہے؟ خریدنے والے. اور کبھی کبھی یہی اختیار بیچنے والے کو بھی حاصل ہو جاتا ہے. فرض کیجئے کہ بیچنے والے کے پاس ایک چیز آنے والی ہے، اس نے خود کسی اور سے ایک چیز خریدی ہے، بیچ کا آدمی، اور ابھی وہ چیز اس کے پاس پہنچی نہیں، اس کو اس چیز کی ڈیٹیل معلوم ہو گئی، اس چیز کی تفصیل معلوم ہو گئی، اس نے آپ کو بتا دیا کہ میرے پاس ایک ایسا مکان آنے والا ہے جس میں اتنے کمرے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، خوبیاں آپ کو بتائیں، آپ نے وہ مکان خریدا. اب جب اس کے ہاتھ وہ مکان آیا تو اس نے دیکھا کہ میں نے جتنی خوبیاں بتائی تھی اس میں اس سے بڑھ کر خوبیاں موجود. مجھ کو بیچنے والے نے بتایا تھا تو میں سمجھا تھا کہ یہ 1,00,000 کی قیمت کا ہوگا، میں نے اس کی قیمت تو نہیں دی، لیکن اب جو آیا تو اس کو پتا چلا کہ یہ 1,50,000 کی قیمت کا مکان ہے. تو آپ اس بیچنے والے دکاندار کو کہیے، یعنی بیچ میں جو بھی ڈیلر ہے اس کو کہیے، یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس سودے کو کینسل کر دے، اس لیے کہ جو صفتیں اس نے بتائی تھی آپ کو، اس سے بڑھ کر اس چیز میں صفتیں نکل آئیں، تو اب اس بیچارے کو نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان سے بچنے کے لیے اس معاملے کو منسوخ کر سکتا ہے. یہ مسئلہ تھوڑی تفصیل ہے کہ نماز فرادہ پڑھی جائے ان کا. ایک جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور بہت ضرورت پڑتی ہے، لیکن شاید آپ کے سے آگے کے قریب ایسے لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اس قسم کے مسائل نہ سنے، اور جیسا جیسا آپ سنیں ویسے ویسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انتہائی دلچسپ مسائل بھی ہیں، عام زندگی سے متعلقہ مسائل بھی ہیں، اور وہ مسائل بھی ہیں کہ جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ بعض اوقات انسان اتنے فعل حرام کا مرتکب ہو کر حرام مال اپنے پیٹ میں لے جاتا ہے، یا بعض اوقات انسان ناواقفیت کی وجہ سے شریعت کے دیے ہوئے اختیار تک کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، اور بلا وجہ اپنے آپ کو دھوکے کے اندر یا نقصان کے اندر ڈالتا ہے. تو اس لیے یہ مسائل آپ سنیں، اور جیسا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اتنے خشک مسائل نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ توجہ کے ساتھ سنتے جائیں تو حقیقتاً یہ مسائل بڑے دلچسپ ہیں، اور جو زیادہ دلچسپ چیزیں ہیں وہ تو ابھی آنے والی ہیں. اب تک کے مسائل تو بڑے بڑے چیزوں کے مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مسائل، دال خریدی، آٹا خریدا، چائے خریدی، جوتا خریدا، کپڑے خریدے، ان کے جو مسائل ہیں اور بڑے دلچسپ، وہ انشاءاللہ آئندہ تقاریر کے اندر آتے رہیں گے، اور اس کے بعد جو ہماری تقریر شروع ہوگی آئندہ جمعے، وہ انشاءاللہ اسی مقام سے آگے بڑھیں. درود بھیجیں محمد والے ایک مومن کی سب سے بڑی خصوصیت یہی بتائی گئی کہ مومن کو پہچانا جائے صرف اور صرف اس کے عمل کی وجہ سے. روایت امیر المومنین کی جو اس سے پہلے ہمارے پروگرام میں آ چکی کہ دیکھو کبھی کسی شیعہ کو اس کی زبان کی مدد سے نہ پہچاننا بلکہ عمل کی مدد سے پہچاننا. اس لیے کہ ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے کہ جو زبان سے اپنے آپ کو ہمارا شیعہ تھا بلکہ ہمارا شیعہ ہمارا ماننے والا ہمارا حقیقی مومن ہمارا حقیقی محب وہی ہے کہ جو اپنے عمل کو ہمارے عمل کے مطابق کرے. تو ایک مومن بنیادی صفت اس کی یہ ہونا چاہیے کہ وہ عمل کرے, زیادہ سے زیادہ عمل کرے, اور جتنا زیادہ اپنے عمل کو بڑھاتا جائے گا اتنا ہی خوش قسمتی اس کا ساتھ دیتی چلی جائے گی, اللہ کی رضا مندی حاصل ہوگی, رسول کی رضایت حاصل ہوگی, ایمان کی خوشنودی حاصل ہوگی, انعامات الہیہ کی بارش ہوگی, رحمت خدا اس کے قریب آئے گی, شفاعت امام کا مستحق بنتا چلا جائے گا, اور جیسے جیسے عمل بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے مومن اپنے آپ کو شیطان سے دور کرتا چلا جاتا ہے. اسی لیے امام ششم کی روایت ہے کہ علیکا بطول حقوق و سجود, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شیطان کو اپنے سے دور کر دو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے رکوع اور اپنے سجدے کو زیادہ سے زیادہ لمبا کرو. لمبے کا مقصد, لمبا کرنے کا مقصد مقدار میں بھی ہے اور کیفیت میں بھی ہے. یہ بھی ہے کہ رکوع انسان طویل سے طویل کرے اور یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کرے. اس لیے کہ جب کوئی مومن رکوع کرتا ہے, روایت امام, جب کوئی مومن رکوع کرتا ہے تو ایک مرتبہ ابلیس چیخ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے خدا کی فرما برداری کی اور میں نے خدا کی نافرمانی کی, اس نے حکم خدا کو مانا میں نے حکم خدا کو جھٹلایا, اس نے سجدہ کر کے تمام مقامات کو حاصل کر لیا میں نے سجدہ نہ کر کے حاصل کیے ہوئے مقامات کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا. تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شیطان تم سے دور ہوتا چلا جائے تو رکوع پہ رکوع کرتے چلے جاؤ, سجدے پہ سجدہ کرتے چلے جاؤ, اپنے عمل کو بڑھاتے چلے جاؤ. اور جب انسان اپنے عمل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے, اپنے عمل کو بہتر سے بہتر کرتا چلا جاتا ہے, تو اس کے بعد شیطان اس سے دور ہونے لگتا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شیطان مومن سے دور ہو جاتا ہے, اس لیے نہیں کہ مومن اچھے عمل کر رہا بلکہ اس لیے شیطان مومن سے دور ہو جاتا ہے کہ شیطان اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ اب اس مومن کے پاس مجھے جانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ بغیر میرے گئے ہوئے یہ میرے مقصد کو پورا کر رہا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس کے اوپر اپنی توانائیاں صرف کروں کہ جو پہلے ہی سے میرے راستے پر چل رہا ہے. اور یہ تب ہوتا ہے, ایک تو وہ مومن کہ جس کے عمل اچھے عمل کی وجہ سے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے کہ میں اس پر قابو نہیں پا سکتا ہوں, اور ایک وہ مومن جس سے شیطان دور بھاگتا ہے اس کے برے عمل کی وجہ سے کہ اب یہ اس وقت تک فی الوقت ہی عمل اتنا برا کر رہا کہ مزید اسے بہکانے کی گنجائش نہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ الفاظ امام کے مطابق یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مومن میں چار صفتیں پیدا ہو جاتی. امام نے اپنے جد پیغمبر اسلام کی حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ کوئی انسان اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ وہ بدبخت ہے یا بدقسمت, تو یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس مال نہیں بڑا بدقسمت, اس کا خاندان کے اندر امن و سکون نہیں بڑا بدقسمت, اس کے رزق کا انتظام صحیح نہیں بڑا بدقسمت, اسے بیماریاں گھیرے ہوئے ہیں بڑا بدقسمت, اس کی اولاد اس سے تعاون نہیں کرتی بڑا بدقسمت, اس کے دوست اس کا ساتھ نہیں دیتے بڑا بدقسمت. ایسے مومن کو بدقسمت نہ سمجھو نہ خیال کرو. مال کی کمی, اولاد کا تعاون نہ کرنا, خاندان کے اندر لڑائی اور جھگڑا ہونا, رزق کی کمی ہو جانا, صحت سے دور ہو کر مرد کے قریب ہو جانا, یہ انسان کی بدقسمتی نہیں, یہ انسان کی بدبختی نہیں. انسان کی بدبختی چار باتوں کے اندر پوشیدہ, اور وہ چار باتیں ایسی کہ الفاظ امام کے مطابق جب کسی شخص میں وہ چار باتیں جمع ہو جاتی تو ایک مرتبہ شیطان سیٹی بجاتا ہے, اور سیٹی بجا کر اپنے تمام چہلے اور شاگردوں کو جمع کرتا ہے. جب اس کے شاگرد جمع ہو جاتے ہیں تو ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں اپنے استاد سے کہ اے میرے استاد, کیا بات, آپ نے اس طریقے سے یہ خطرے کا سائرن بجا کر ہمیں کیوں بلایا, کیا سبب؟ تو شیطان جواب دیتا, یہ امام کے الفاظ, شیطان جواب دیتا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ تم جب کسی مومن کے اندر ان چار باتوں کو دیکھو تو اب اس کے قریب ہرگز مت جانا، اس لیے کہ اس کے قریب جانے میں کوئی فائدہ نہیں، اب وہ اتنا بگڑ چکا، اب وہ اتنا سیدھے راستے سے ہٹ چکا کہ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اپنا وقت ہو، اپنی توانائی ہو، اپنا علم ہو، اپنی کوشش اس کو گمراہ کرنے میں لگائیں۔ اور وہ چار باتیں کیا ہوتی؟ شیطان کے شاگرد شیطان سے سوال کرتے ہیں تو شیطان جواب یہ دیتا کہ چار باتوں میں پہلی بات یہ، اور یہی انسان کی بدبختی اور بدقسمتی کی علامت، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام کرے، اور چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام کرنے کے بعد اکڑ جائے، غرور پیدا ہو جائے، فخر پیدا ہو جائے، یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں نے کتنا بڑا نیکی کا کام کر لیا، جبکہ اسے یہی پتا نہیں کہ ابھی یہ عمل اس کا قبول بھی ہوا ہے یا قبول نہیں ہوا، ابھی یہ عمل نامہ اعمال میں لکھا بھی گیا ہے یا نہیں لکھا گیا، اس کی اطلاع نہیں، اور معمولی سے نیکی کا کام کر کے، معمولی سی عبادتیں خدا کر کے، 24 گھنٹے میں 15-20 منٹ واجب نماز پڑھ کے، سال کے 12 مہینوں میں 365 دنوں میں 30 دن اللہ کی راہ میں فاقہ کر کے اپنے مقام پر یہ سمجھنے لگے کہ میں نے کوئی بہت بڑا نیکی کا کام انجام دے دیا، تو شیطان کہتا ہے کہ بس اب سمجھ لینا کہ یہ اپنے راستے سے ہٹ گیا، اب ہمیں بہتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نیکی کا کتنا بھی بڑا کام کیوں نہ کیا جائے، لیکن یاد رکھیے کہ احسانات خدا کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ اور روایت حضرت داؤد کے ذریعے سے روایت کہ ایک عابد اور اللہ کی عبادت کا اسے شوق و شغف تھا، اتنا شغف، اتنا لگاؤ، اتنی لگن کہ شہر کو چھوڑ کر، دوستوں کو چھوڑ کر، رشتے داروں کو چھوڑ کر، خاندان والوں کو چھوڑ کر، قبیلے والوں کو چھوڑ کر شہر سے نکل آیا، اور نکلنے کے بعد ایک جنگل کے اندر پہاڑ کے غار میں جا کر عبادت خدا کرنے لگا، عبادت خدا غار کے اندر کرتا، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگا رہتا، اور روزانہ صبح و شام غار سے نکلتا ہے، اور غار کے منہ کے قریب انار کا پودا تھا، اس کے اندر لگے ہوئے انار توڑتا ہے اور توڑنے کے بعد کھاتا ہے، روایت یہ ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے گا، مرنے کے بعد قیامت کے دن میدان قیامت میں میزان کے سامنے پہنچایا جائے گا، اعمال کے تولنے کی باری آئے گی، ایک مرتبہ اس کے اعمال کے تولنے کا وقت آئے گا تو حکم الہی ہوگا کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، اس مومن کو جنت کی طرف لے جاؤ، یہ ہماری رحمت کی وجہ سے جنت کا حقدار بن گیا۔ وہ عابد سنے گا، ایک مرتبہ حیرت میں آ کر سوال کرے گا کہ خداوندہ یہ تو نے کیا کہہ دیا، میں نے تیری اتنی عبادت کی، میں نے تیرے راستے میں اتنی کوشش کی، میں نے تیری عبادت کی خاطر اپنے تمام گھر بار، خاندان، کنبے، دوست، رشتے دار، شہر، وطن سب کو چھوڑ دیا، اور تو یہ نہیں کہتا کہ اس عابد کو اس کی عبادت کی وجہ سے جنت میں لے جاؤ، یہ کہتا ہے کہ رحمت کی وجہ سے جنت میں لے جاؤ۔ خداوندہ، میں اپنی عبادت کی وجہ سے جنت کا مستحق بننے کے قابل تھا، خداوندہ میری عبادت کی وجہ سے مجھے جنت کے اندر داخل کیا گیا ہے، جب یہ آواز دے گا تو ایک مرتبہ حکم الہی ہوگا کہ اس شخص نے اب اپنی عبادت کا تذکرہ کر دیا، تو اے میرے ملائکہ، ذرا اس کی عبادت کو تولا جائے۔ روایت یہ ہے کہ میزان کے اندر، ترازو کے اندر اس کے تمام زندگی کی محنتیں، کوششیں اور عبادتیں ایک پلے کے اندر رکھی جائیں، عبادتیں کی تھی، محنتیں کی تھی، وہ پلہ جھکنے لگے، ایک مرتبہ حکم ہوگا کہ اے میرے ملائکہ، صرف وہ دو انار لے کر آؤ کہ جو اس نے صبح و شام ہماری رحمت کی وجہ سے کھائے تھے، وہ انار لے کر آئے جائیں گے، حکم ہوگا کہ ان اناروں کو دوسرے پلے میں رکھا جائے، اور روایت یہ کہ دو انار کے جو ایک دن کی غذا ہے، جب وہ ایک دوسرے پلے میں جائیں گے تو وہ پلہ جھکے گا، اور اتنا جھکے گا کہ جتنے جھکنے کی گنجائش ہوگی، عبادتوں کا پلہ اوپر اٹھے گا اور اتنا اٹھ جائے گا کہ جتنے اٹھنے کی گنجائش ہوگی، اور ایک مرتبہ ارشاد ہوگا کہ اے ہمارے بندے، تو اپنی عبادتوں پر فخر کرتا، تو اپنی عبادتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار پاتا، یہ بتا کہ اگر یہ دو انار تجھے صبح و شام نہ ملتے تو تیرے پاس وہ طاقت کہاں ہوتی، وہ صلاحیت کہاں ہوتی، وہ قوت کہاں ہوتی کہ جس سے ہماری عبادت کرتا، ان دو اناروں کے بدلے میں اگر تیری تمام عبادتیں رکھی جائیں تو عبادتیں ان دو اناروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمام زندگی کی جتنی ہم نے نعمتیں دی ہیں اس کا مقابلہ یہ تیری عبادتیں کیا کر پائیں گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم رکوع اور سجود کرتے ہیں مگر کس چیز سے؟ وہی خدا کے ہاتھ، وہی خدا کے پاؤں، وہی خدا کی دی ہوئی پیشانی، وہی خدا کی دی ہوئی طاقت۔ طاقت، یہ بھی اس کی دی ہوئی طاقتیں، اگر اس کو استعمال کر کے 24 گھنٹے میں چند گھنٹے خدا کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے خدا پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ عبادت کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ ما ابد نا کا حق کا عبادت ہے، علی اسی کے تو بار بار کہتے تھے کہ خدا بندہ جو حق عبادت ہے وہ تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو شیطان کہتا اور رسول فرماتے کہ بدقسمتی کا آغاز ہو گیا، ایک چوتھائی بدقسمتی آ گئی کہ جہاں مومن کے دل میں ایک چھوٹا سا نیکی کا کام کر کے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے بہت بڑا نیکی کا کام انجام دیا۔ غور کریں کہ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں احمد نام کا حق کا عبادت ہے، جو تیری عبادت کا حق ہے وہ اب تک ہم نے ادا نہیں کیا۔ وہ علی کے جس کی عبادت کی کیفیت آپ جانتے ہیں کہ تمام زندگی روزی اور نماز، ایک علی کی ایک عبادت ضربت و علی یوم الخندق افضل میں عبادت ثقلین، جس کی ایک ضربت تمام ثقلین کی عبادت سے افضل، وہ یہ کہتا ہے کہ میری تمام عبادتیں مل کر تیرے حق عبادت کو انجام نہیں دے پائیں۔ تو شیطان یہی کہہ رہا کہ جہاں اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تو اب سمجھ لو کہ یہ راستے سے ہٹ گیا، اور دوسری یہ چیز کہ بڑے سے بڑا گناہ کا کام کر گیا، بڑے سے بڑا گناہ کا، اطیان کا، نافرمانی کا، بغاوت کا کام کر دیا ہے، اور کرنے کے بعد اس کام کو بالکل بھلا دے، بالکل نظر انداز کر دے۔ سود کھا گیا، جھوٹ بول گیا، غیبت کر گیا، بڑے بڑے گناہ کے کام کیے، اور گناہ کے کام کرنے کے بعد اس کو بالکل بھلا دیا، جبکہ نام اعمال کے اندر وہ لکھا جا چکا، جبکہ حساب و کتاب کے اندر وہ آ چکا ہے، اور روز قیامت اس سے پوچھتچھ ہوگی۔ تو اپنی نیکی کے معمولی کام کو کر کے اکڑ جانا جبکہ پتہ نہیں وہ قبول بھی ہوا ہے یا قبول نہیں ہوا، بڑے سے بڑا گناہ کا کام کر کے بھلا دینا جبکہ یہ یقین ہے کہ نام اعمال میں تو اس کو لکھا جا چکا ہے۔ اور تیسری چیز کہ دنیا کے امور، دنیا کی باتوں میں، دنیا کی چیزوں میں ہمیشہ اپنے سے بڑے کو دیکھنا، اور چوتھی چیز آخرت کی چیزوں میں ہمیشہ اپنے سے پست آدمی کو دیکھنا۔ یہ چار باتیں جب آتی ہیں تو پھر ایک مومن مومن نہیں رہتا۔ رسول کہتے ہیں کہ اس کی بدقسمتی مکمل ہو گئی۔ شیطان اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ ہمارا اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اور جو ہمارا کام ہے وہ یہ مومن انجام دے رہا۔ امور دنیا میں اپنے سے بلند کو دیکھنا، خدا نے آپ کو ایک بہتر مقام دیا، خدا نے آپ کو روزی کا اتنا انتظام دے دیا ہے کہ صبح و شام گزار دیتے ہیں، سر چھپانے کا ایک ٹھکانا دے دیا، خاندان اور دوست دے دیے، لیکن ہمیشہ اپنے سے بڑے کو دیکھنا۔ خدا نے جو مکان دیا تو ہمیشہ اپنے سے بڑے والے کو دیکھنا کہ مجھے خدا نے یہ دیا ہے اور فلانے کو وہ دیا۔ جھوپڑی میں بیٹھنا تو اس وقت تمنا یہ کرنا کہ خدا فلیٹ دلوا دے، فلیٹ مل جائے تو تمنا یہ کرنا کہ مکان دلوا دے، مکان مل جائے تو بنگلے کی تمنا کرنا، بنگلہ مل جائے تو محل کی تمنا کرنا۔ ہمیشہ اپنے سے بڑے کو دیکھنا امور دنیا کے اندر، امام فرماتے ہیں، اور شیطان کہتا اور رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بدبختی کی علامت ہے کہ خدا نے تمہیں ہودی دی، تم کبھی یہ مت دیکھو کہ تم سے چھوٹے والے بھی، اس کو تو نظر انداز کر دو کہ جن کو اتنی ہودی بھی نہیں ملتی، ان کی روزی بھی، جن کو اتنی روزی بھی نہیں ملتی ان کو تو نظر انداز کر دو، اور تمہاری نگاہ ہو جائے اس کے اوپر کہ جس کو خدا نے زیادہ روزی دی، اور ہمیشہ یہ سوچو کہ خدا نے اسے اتنا دیا، مجھے کچھ نہیں دیا۔ تو امور دنیا کے اندر، پیدل چل رہے ہو تو سائیکل کی تمنا، سائیکل خدا نے دے دی تو اب پیدل چلنے والے کو نہیں دیکھو، موٹر سائیکل والے کو دیکھو، موٹر سائیکل مل گئی تو اب سائیکل والے کو تو نہیں دیکھو گے بلکہ کار والے کو دیکھو گے، اور کار مل گئی تو اب موٹر سائیکل والے کو نہیں دیکھو گے، اس کو دیکھو گے کہ جو ہر سال اپنی کار کا ماڈل تبدیل کرتا رہتا۔ تو امور دنیا میں تو ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا کہ ہاں خدا نے مجھے یہ دیا، لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ بھی دے دے، وہ مل جائے تو توقع یہ ہو کہ اس سے اوپر والا بھی دے دے۔ تو دنیا کے اندر تو ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھنا، اور امور آخرت میں ہمیشہ نیچے کی طرف دیکھنا کہ میں نے واجب نمازیں پڑھ لی، اب اس کو نہ دیکھا جائے کہ جو واجب کے ساتھ سنت نمازیں بھی پڑھتا ہے، بلکہ اپنا مقابلہ اس سے کیا جائے کہ جو واجب نماز ادا کر دیتا ہے، کہ ہاں میں اس سے تو بہتر ہوں کہ جس نے اپنی واجب نماز کو چھوڑ دیا، رمضان کے روزے رکھے۔ اب اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو سارا سال روزے رکھتا ہے، لیکن دیکھیں گے کس کو؟ اس کو دیکھیں گے کہ جو اپنے واجب روزے چھوڑ دیتا ہے، اور مقابلہ اس سے کریں گے کہ ہم اس سے تو زیادہ بہتر۔ تو مومن کی بدقسمتی یہ کہ اسے آخرت کی چیزوں میں، عبادت کی چیزوں میں، عمل کے مقام میں ہمیشہ اپنے سے بلند کو دیکھنا چاہیے، لیکن دیکھتا ہمیشہ اپنے سے بس کو، اور دنیا کی چیزوں میں ہمیشہ اپنے سے بس کو دیکھ کر مقابلہ کرنا چاہیے کہ خدا نے اس سے تو بہتر بنایا، لیکن دیکھتا ہمیشہ اپنے سے برتر کو۔ تو یہ مومن کی بدقسمتی بدبختی، جب یہ مومن کی بدبختی ہوئی کہ امور دنیا میں اپنے سے بلند کو دیکھے، امور آخرت میں اپنے سے بد کو دیکھے، نیکی کا چھوٹا سا کام کر کے بھلا فخر کرے، بدی کا بڑے سے بڑا کام کر کے بھلا دے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ انسان کی خوش قسمتی ان چار باتوں میں ہے کہ بڑی سے بڑی نیکی کا کام کرے اور کبھی فخر محسوس نہ ہونے دے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے لیکن کبھی اسے نظر انداز نہ کرے بلکہ ہمیشہ اس سے ڈرتا رہے، امور دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھے، امور آخرت میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھے۔ شیخ سازی کا ایک واقعہ، میں اس سے پہلے بھی کچھ مجالس میں آپ میں سے وہ مومنین سن چکے ہیں کہ جو اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، لیکن باہر والوں کے لیے شاید یہ ایک نیا واقعہ ہو۔ شیخ سازی یہ بتاتے ہیں، اور ذرا دیکھیں کہ کتنے بہتر طریقے سے شیخ سازی نے ہمیں بتایا کہ امور دنیا میں ہمیشہ اپنے نیچے کو دیکھو تو کبھی دل میں تنگی نہیں ہوگی، کبھی ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ خدا نے مجھے محروم کیا۔ شیخ سازی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا، زمانہ غربت کا زمانہ تھا، وہ زمانہ تھا کہ جب میری مالی حالت کتنی بہتر نہ تھی، میری نگاہ اپنے پیروں پر پڑی اور ایک مرتبہ یہ دیکھ کر میرے دل میں رنج و غم پیدا ہو گیا کہ آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ جاؤں اور جا کر جوتا خرید کر نہ ہوں اور اسے پہن سکوں۔ اپنے پیروں کو دیکھتا جاتا ہوں اور رنج و غم کرتا جاتا ہوں کہ خدا نے مجھے قابل بھی نہ سمجھا کہ جوتا خریدنے تک کے پیسے مجھے دے دیتا۔ اسی غم کی حالت میں بیٹھا ہوں اور دن بھر غم کی حالت میں گزار دوں۔ ایک مرتبہ کسی کام سے شام کو نکلنا پڑا تو شیخ سازی فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا پیدل اور ننگے پیر چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے تھوڑا آگے بڑھا تو میری نگاہ مسجد کے دروازے پر پڑی۔ جب میں نے مسجد کے دروازے کو دیکھا تو یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک فقیر بیٹھا ہوا اور لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے اس فقیر کو دیکھا، جس کام سے جا رہا تھا اس کام کو چھوڑا، سیدھا مسجد میں گیا اور جا کر خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے مجھے ننگے پیر اور بغیر جوتے کے رکھا ہے۔ اب شیخ سازی یہ فرماتے ہیں اس کا سبب کیا تھا، اس کا سبب یہ تھا کہ جب میری نگاہ مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے فقیر پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ یہ فقیر بیٹھا ہوا اور اس حالت میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے دونوں پاؤں ہی موجود نہیں، اس کے دونوں پاؤں ہی کٹے ہوئے۔ ایک مرتبہ میں نے اسے دیکھا اور فوراً میرے دل میں خیال یہ پیدا ہوا کہ میں جوتے کے نہ ہونے کا گلا کر رہا ہوں لیکن اس سے تو ہزار گنا بہتر ہوں جسے خدا نے پیر ہی نہیں دیا۔ اگر خدا مجھے پیر ہی نہ دیتا تو پھر میں کیا کر سکتا تھا اور کس کے سامنے جا کے شکوا کر سکتا تھا۔ تو یہی اگر ایک جذبہ انسان میں پیدا ہو جائے کہ جب کوئی کمی اپنے اندر آ جائے تو ذرا دیکھیں کہ تم سے زیادہ نقصان اور کمی والے دوسرے بھی موجود ہیں، لیکن انسان انہیں تو کبھی نہیں دیکھتا، ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے۔ تمنا یہ ہوتی ہے کہ بڑا سا بنگلہ آ جائے، کاروبار بہت وسیع ہو جائے، بہترین ملازمت مل جائے، دولت کی ریل پیل ہو جائے، نعمت الہیہ کی کثرت ہو جائے، جبکہ یہ روایت بھی امام محمد باقر ہے۔ پانچویں امام کی روایت بھی ہمارے ذخیرہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ اے صاحب ایمان، یاد رکھو کہ خدا عادل اور عدل خدا کا تقاضا یہ، عدل خدا یہ تقاضا کرتی کہ خدا کچھ لوگوں کو دنیا میں نعمت دیتا ہے، کچھ لوگوں کو آخرت میں نعمت دیتا ہے۔ اگر تم ایک نیکی کا کام کرتے ہو تو خدا سے ایک اس کا صلہ مانگو، یہ کیسا انصاف ہے کہ نیکی کا تو ایک کام کرو، تمہارا کوئی شخص ایک کام کر دے تو تم پلٹ کر اسے ایک صلہ دو گے، اور خدا کا کوئی نیکی کا کام کرو تو خدا سے یہ بھی دعا کرو کہ آخرت میں بھی تمہیں جنت دی جائے، دنیا کے اندر بھی تمہیں نعمت دی جائے۔ خدا کی رحمت ہے، دے سکتا ہے، لیکن کوئی نیکی کا کام کر کے یہ خیال نہ کرو کہ خدا بندہ میں تو واجبات پر عمل کر رہا ہوں، خدا شخص تو حرام طریقے سے پیسہ کما رہا، تو نے اسے تو بھر کر رکھ دیا اور میں بالکل مفلوک الحال ہوں۔ نہیں، اگر تم نے نیکی کا کام کیا اور آخرت کا صلہ لینا ہے تو دنیا کے صلے کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ خدا ہرے تو اس کی نیکی کا ایک صلہ دے گا۔ اگر آخرت کا صلہ مل گیا تو دنیا کا نہیں ملے گا، اور اگر دنیا کی نعمت لینا تو پھر خدا سے یہ مت کہو کہ تمہیں آخرت میں ہر مصیبت سے بچائے۔ ایک طرف تو یہ بھی تمنا کہ آخرت بھی تمہیں ملے، ایک طرف یہ تمنا کہ دنیا بھی ملے، یہ عدل خدا بندی کے خلاف ہے۔ رحمت کو بھی ایسا کر سکتی ہے، لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک نیک کام کیا ہے تو صرف ایک صلہ لیا جائے اور وہی آخرت کا صلہ۔ اور انسان کی یہی عادت کہ آخرت میں بھی چاہیے، دنیا کے اندر بھی چاہیے، اسی کا نام طول عمل۔ بڑی بڑی امیدیں، بڑی بڑی آرزوئیں، بڑی بڑی خواہشات، ہر اعتبار سے فکر و کوشش یہ نہیں ہوتی کہ آخرت میں ہمارا درجہ ملے، آخرت میں ہمارا درجہ بڑھے، نہیں، کوشش یہ ہے کہ دنیا میں ہم لوگوں کی نگاہ میں صاحب عزت بن جائیں، دولت ہمارے پاس آ جائے، پیسہ ہمارے پاس آ جائے، عزت ہمارے پاس آ جائے، طاقت ہمارے پاس آ جائے، بہترین کاروبار مل جائے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، سواری کے لیے گاڑی بہترین ہو، رہنے کے لیے مکان بہترین ہو، پہننے کے لیے لباس بہترین ہو، کھانے کے لیے غذا بہترین ہو۔ طول عمل، بڑی بڑی امیدیں کرنا، بڑی بڑی آرزوئیں کرنا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ میں ڈرتا ہوں، انی اخاف لکم، میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں دو چیزوں، دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے علی بھی ڈر رہے ہیں، عام مومنوں کے بارے میں. امیر المومنین مومنین کی حالت کے بارے میں فکر مند ہیں اور کہتے ہیں کہ دو چیزوں سے میں ڈرتا ہوں، اتباع الہوا و طول العمل. ایک تو یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے جانے کے بعد خواہشات نفسانیہ کا اتباع کرنا شروع کر دو، جہاں دل میں کوئی خواہش پیدا ہو بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ صحیح ہے یا غلط، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، خدا کی رحمت لاتی ہے یا غضب لاتی ہے، امام کی مرضی لاتی ہے یا امام کا غضب ہمارے اوپر نازل ہوتا نہیں، ذرا سی کوئی خواہش پیدا ہوئی کہ یہ کام کرنا چاہیے، اتباع الہوا، فوراً اس خواہش کا اتباع کر لیا، فوراً اس خواہش کی پیروی کر لی. اور یہ کتنی بڑی مصیبت اور عذاب لے کر آتا. حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کے دوست بھی ہیں، ان کے ساتھی بھی ہیں، ان کے ماننے والے بھی ہیں اور ان کا مذاق اڑانے والے بھی ہیں. ایک مرتبہ چلتے چلتے گزر ہوا ایک ایسے قریے کی طرف سے، ایک ایسے گاؤں کی طرف سے کہ سب کی نگاہ پڑی کہ ٹوٹے ہوئے مکانات ہیں، سڑتے ہوئے لاشیں ہیں، جگہ جگہ لوگوں کی میتیں پڑی ہوئی ہیں، جگہ جگہ ٹوٹے ہوئے مکانات کا ملبہ وغیرہ پڑا ہوا. ایک مرتبہ سب نے یہ منظر دیکھا، کہا کہ یا نبی اللہ، پتہ نہیں اس شہر کے اوپر کیا آفت آئی تھی، اس کی یہ حالت. پرانا زمانہ تھا پیغمبر سے پہلے کا کہ جب خدا انسانوں کی حد سے بڑی ہوئی غلطیوں کو دیکھ کر عذاب فوراً نازل کر دیا کرتا تھا، پر یہ آج کا دور ہے کہ جب رحمت للعالمین کی وجہ سے خدا کا وعدہ ہے کہ اس امت پر عذاب تو کبھی نہیں آ سکتا. تو پرانے زمانے کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ نقل کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے روایت ہم تک نقل ہو کر پہنچی ہے. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کے ساتھی کہتے ہیں، یا نبی اللہ، اس شہر والوں پر پتہ نہیں کیا گزری، کسی طریقے سے ہمیں ان کی حالت سے آزاد کر دی. حضرت عیسیٰ چلتے چلتے شہر کے اندر پہنچے، بھی شہر میں کھڑے اور ایک مرتبہ آواز دی کہ اس شہر کے رہنے والوں، اللہ کا نبی عیسیٰ تم سے خطاب کرنا چاہتا اور سوال کرنا چاہتا کہ تمہاری کیا حالت. ایک مرتبہ تمام پڑے ہوئے لاشوں میں سے ایک لاشے کو حرکت، اور حرکت کرنے والے لاشے میں سے آواز آئی کہ یا روح اللہ ادھر تشریف لائی. حضرت عیسیٰ، میں اپنے حوارین و معتقدین و معترضین کے اس مقام تک پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد اس کے سرحانے کھڑے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ اے مرنے والے تیری کیا حالت. جواب دیا کہ یا نبی اللہ، ہم سب کے سب گناہوں کے اندر چور تھے، یہاں تک کہ ایک رات کو قہر خداوندی نازل ہوئی اور چند لمحوں کے اندر اندر ہماری یہ حالت ہو. حضرت عیسیٰ سوال کرتے ہیں کہ تمہاری کیا حالت. جواب دیا کہ یا نبی اللہ، بس اس تمام شہر والوں کی یہ حالت کہ خدا نے ایک سمندر بنایا اور اس سمندر کے اندر تمام شہر والے مچھلی کی طرح سے تیر رہے، اور سمندر بھی کس چیز کا سمندر، پانی کا نہیں، آگ کا بنا ہوا سمندر. یا نبی اللہ، اس آگ کے بنے ہوئے سمندر میں تمام شہر والے مچھلی کی طرح سے تیر رہے کہ اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے، دائیں بھی آگ ہے، بائیں بھی آگ ہے، جسم کے اندر بھی آگ ہے، سانس لیتے ہیں تو آگ داخل ہوتی ہے، منہ کھولتے ہیں تو آگ داخل ہوتی ہے، ہر تمام چاروں طرف سے آگ ہی آگ کے اندر گھرے ہوئے ہیں. اور جو ان کی حالت، جو ان کی کیفیت، جو اس وقت ان کا غم ہو، الم ہو، تکلیف ہو، رنج، وہ اندازہ کرنے والے اندازہ کر سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ عائشہ، تمہاری کون سی غلطی تھی جس کی وجہ سے خدا نے تمہیں اتنا سخت اور اتنا جلد عذاب دیا؟ تو جواب دیا کہ یا نبی اللہ، ہماری دو غلطیاں تھیں، عبادت الطاغوت و حب الدنیا. پہلی غلطی یہ تھی کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی اور خواہشات نفسانیہ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ حب الدنیا. اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں حد سے زیادہ تھی، یہاں تک کہ اگر دنیا کی محبت کی وجہ سے ہمیں خدا کو چھوڑنا پڑ جاتا تو ہم خدا کے حکم کو چھوڑ دیتے، دنیا کی محبت کی وجہ سے رسول کی نافرمانی ملتی تو ہم رسول کی نافرمانی کر لیتے، خدا کی عبادت طاغوت، شیطان کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ دن اور رات جو کام کرتے تھے صرف شیطان کے لیے کیا کرتے تھے. اور طاغوت سے مطلب شیطان بھی ہے اور خواہشات نفسانیہ بھی ہے، تو خواہشات نفسانیہ کا اتباع کرتے تھے اور اتنی پیروی کرتے تھے، یا نبی اللہ، اتنی پیروی کرتے تھے کہ اگر خواہشات نفسانیہ ہمیں خدا کی نافرمانی کی طرف لے جاتی تو ہم بلا جھجک چلے جاتے. حضرت عیسیٰ سوال کرتے کہ اے مرنے والے، تمام لاشوں میں سے صرف تیرے اندر حرکت ہوئی، کسی اور نے جواب نہیں دیا. تو کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، میں آگ کے سمندر کے اندر نہیں، آگ کے سمندر کے اوپر سر کے بالوں کی مدد سے مجھے لٹکایا گیا اور ہر وقت مجھے ڈر لگتا ہے، پتا نہیں کس لمحے میں اس آگ کے سمندر میں گر پڑوں. تو اب تک میری تمام زندگی اسی حالت میں گزر رہی ہے کہ ایک طرف سر کے بالوں کی مدد سے لٹکائے جانے کی تکلیف، دوسری طرف آگ کے سمندر کو دیکھنا اور یہ خوف کہ اس کے اندر نہ گر جاؤں. حضرت عیسیٰ سوال کرتے ہیں کہ عائشہ تیرے ساتھ خدا نے یہ خصوصی سلوک کیوں کیا؟ تو جواب دیا کہ یا نبی اللہ یہ دو خصوصیتیں تمام شہر والوں میں تھی لیکن میرے اندر یہ دو خصوصیتیں نہیں تھیں. میں اللہ کی اطاعت بھی کرتا تھا اور آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح بھی دیتا تھا. حضرت عیسیٰ کے حواری حیران ہو کر کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ جب یہ شخص ان خرابیوں کے اندر مبتلا نہیں تھا تو آخر اس پر عذاب کیوں آیا؟ آخر اس کو آگ کے اوپر باندھ کر کیوں لٹکایا گیا؟ حضرت عیسیٰ نے مرنے والے سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ یا نبی اللہ میرے اندر کوئی خرابی نہیں تھی لیکن صرف یہی خرابی تھی کہ میرے شہر والے میری آنکھوں کے سامنے یہ گناہ کرتے تھے. میں نے نہ کبھی انہیں امر بالمعروف کیا, نہ نہی عن المنکر کیا, نہ برائیوں سے روکا, نہ اچھائیوں کا حکم دیا, کم از کم اپنے دل میں بھی ان کا خیال نہیں کیا بلکہ ہمیشہ یہ سوچ کر ٹال دیا کہ وہ جانے ان کا اعمال جانے میرا ان سے کیا تعلق, جس کی وجہ سے خدا نے مجھے بھی یہ عذاب دیا. تو ایک طرف اس واقعے نے جو بالکل صحیح واقعہ ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے بالمعروف کا کتنا مقام ہے, دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ خواہشات نفسانیہ جس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ تمہاری خواہشات نفسانیہ تمہیں گمراہ کر دیں گی, اس کا کتنا بڑا گناہ اور عذاب ہے کہ آپ کے سمندر میں مچھلی بنا کر تیرایا جا رہا ہے اس لیے کہ خواہشات نفسانیہ کی مخالفت کرتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں دو چیزوں سے میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں. کون کون سی دو چیزیں؟ نہ نماز کے چھوڑنے کا تذکرہ, نہ روزے کے چھوڑنے کا تذکرہ, نہ حقوق و ناز کے دبانے کا تذکرہ, نہ والدین کی بے احترامی کا تذکرہ. نہیں, مجھے خوف کس چیز کا ہے؟ اتباع الہوا. پہلی چیز تم اپنی خواہشات کی اتباع کرو گے اور دوسری چیز وصول العمل. تم بڑی لمبی لمبی امیدیں کرو گے دنیا کے اندر یہ مل جائے وہ مل جائے وہ مل جائے وہ مل جائے. تمہارا کام ہی یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر بڑی لمبی لمبی امیدیں کرو. تو کیوں ڈر رہے ہیں علی دو باتوں کے بارے میں؟ خود فرماتے ہیں کہ اما اتباع الہوا فیصد عن الحق. اتباع ہوا خواہشات نفسانیہ کی پیروی, اس سلسلے میں میں ڈر رہا ہوں اس لیے کہ خواہشات نفسانیہ کی پیروی تمہیں حق سے روک دے گی, سیدھے راستے پر چلنے سے روک دے گی. اب تمہیں ضرورت نہیں نماز چھوڑنے کی, تمہاری خواہشات نفسانیہ کی غلامی نماز بھی چھڑوا دے گی, روزہ بھی چھڑوا دے گی, عبادت خدا بھی چھڑوا دے گی, حقوق و ناز کی ادائیگی کو بھی ختم کرا دے گی. تو پہلی چیز خواہشات نفسانیہ کا اجتماع جو انسان کو حق سے روکتا ہے. وصول العمل, امیدیں, بڑی بڑی امیدیں, پیسے کی, دولت کی, آرام کی, سہولت کی, آسائش کی, یہ لمبی لمبی امیدیں, ان کا کیا نقصان ہے؟ فینت ان آخرہ, یہ تمہیں آخرت کو بھلوا دیں گی. تمہیں خوف خدا نہ آئے گا, تمہیں وہ دن یاد نہ رہے گا جب خدا کے سامنے حساب و کتاب دینا, اس لیے کہ اس دن کے بارے میں سوچو گے تو لگے گا کہ وہ تو لاکھوں سال بعد ہے, لیکن پیسہ تو ابھی ملنے والا ہے, مکان کا فائدہ تو ابھی ہے, گاڑی کا فائدہ تو ابھی ہے, اچھی اچھی روزگار یا کاروبار کا فائدہ تو ابھی ہے. تو طول العمل, میں ڈرتا ہوں کہ تم لمبی امیدوں میں نہ پڑ جاؤ, اور لمبی امیدوں میں پڑ گئے تو آخرت کو بھلا بیٹھو گے. تو علی کی حدیث نے بتایا کہ یہ دو چیزوں سے علی ڈر رہے ہیں, اور جب ان دو چیزوں سے علی ڈر رہے تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ ان کی الٹ, ان کی ضد سے علی خوش ہوتے ہیں. تو اب اگر کوئی شخص حق کا راستہ بتاتا ہے تو علی اس چیز کو پسند کریں گے, کوئی اگر آخرت کی گاہ دلاتا ہے تو یقیناً علی کی نگاہ میں وہ پسندیدہ. جب آخرت کو بھلا دینا علی سے ڈر رہے ہیں تو آخرت کی یاد دلا دینا علی کے نزدیک یہی سب سے زیادہ بہتر فیل ہوگا. تو آپ کسی پر اعتراض نہ کیجیے کہ وہ بار بار آپ کے سامنے آخرت کا اور قبر کا تذکرہ کرتا ہے, کسی پر اعتراض نہ کیجیے کہ بار بار حق کی تلقین کرتا ہے, اس لیے کہ ان دو چیزوں سے علی خوش ہو رہے ہیں, اور جس سے علی خوش ہوتے ہیں وہی ایک مومن کا ترہ امتیاز, اور وہی ایک مومن کی زندگی کا